پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 233، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورہا 5/1/2001، موضوع ماہ رمضان المبارک کا ہم پر کیا اثر ہوا؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی۔
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً درخت ہیں، بارش نہیں برستی، درختوں کو پانی نہیں ملتا، درختوں کے پتے مرجھا جاتے ہیں، یہ خشک سالی کا اثر ہے۔ اور اگر بارش برسنے لگ جائے، درختوں پر تر و تازگی چھا جاتی ہے، یہ بارش کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے انسان پر غمی کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں، خوشی کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ خوشی اور غمی کا ترجمان انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ جب اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کا چہرہ دمکنے لگتا ہے، اس کے چہرے سے خوشی عیاں ہے۔ ہر آدمی یہ جان لیتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ملی ہے، اور اگر اسے غم سے ہمکنار ہونا پڑے، اس کے چہرے سے اس حقیقت کو سب پہچانتے ہیں کہ اس کو کوئی دکھ پہنچا ہے، چاہے وہ جانی دکھ ہو یا مالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آسمان سے اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھتے تھے، آپ کے چہرے پر اضطراب پیدا ہوتا تھا، گھبرا جاتے تھے کہ کہیں یہ بادل وہ نہ ہو جس سے اللہ کا عذاب اترنے والا ہو۔ بارش ہمارے عذاب کا باعث نہ بننے والی ہو، بجلی اور کڑک، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ نبی کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نواسے کی وفات پر، بیٹے کی وفات پر یہ اثر ہے غم کا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ رحمت ہے۔ چہرہ بتلا رہا ہے کہ نبی کو غم پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین کا قافلہ بھی پہنچتا ہے اور خیبر کی فتح بھی پہنچتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے چہرے سے خوشی آیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کبھی آپ کو غصہ آتا تھا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر شاہد ہیں کہ ہر چیز کا کم از کم انسان پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ اور جس کو نہ غمی کا پتہ ہو نہ خوشی کا پتہ ہو اس کو بے حس کہتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا، کیا اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کی مغفرتیں ہم پر اثر انداز ہوئیں؟ کیا رمضان کے مہینے کا اثر ہماری زندگی پر ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت پر اس مہینے کا کوئی اثر دیکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے رہن سہن میں کوئی فرق پڑا ہے؟ ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ روزوں کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیا رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا ہے؟ خشیت الہی میں اضافہ ہوا ہے؟ یا حالت ہماری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان سے پہلے تھے اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی ہیں؟ اگر زمین پر پانی کا اثر نہ ہو زمین بنجر ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان پر اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا اثر نہ ہو وہ شخص بھی بے فیض ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مثال زمین کے ٹکڑوں سے دی۔ ایک زمین کا وہ ٹکڑا ہے، بارش برستی ہے، اس زمین کے ٹکڑے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ زمین کا دوسرا ٹکڑا وہ ہے، بارش برستی ہے، وہ اپنے اندر اس بارش کو، اس پانی کو سٹور کر لیتا، اس کی اپنی حیثیت بدلتی نہیں ہے، لیکن لوگ اس زمین کے ٹکڑے سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ زمین کا تیسرا ٹکڑا وہ ہے جس کی بارش برسنے کی وجہ سے اپنی رنگت بھی بدل جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا۔ ہم ان تینوں ٹکڑوں میں سے کس ٹکڑے میں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہم اس ٹکڑے سے تو نہیں کہ وہ مہینہ گزرا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک اشرہ اللہ کی رحمت کا اشرہ ہے، اس کا دوسرا اشرہ اللہ کی مغفرت کا اشرہ ہے، اور اس کا تیسرا اشرہ اتقم من النار، جہنم سے گردنوں کے آزاد کرنے کا اشارہ. ان دس دنوں میں اللہ تعالی جہنم سے گردنیں آزاد کرتا ہے. اللہ کی رحمت اور مغفرت اس مہینے میں اس کثرت سے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلت اس شیاطین شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، خیر من الف شہر، جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ مہینہ آیا اور گزر گیا، کیا ہم نے رب کی رحمتوں کو اکٹھا کیا ہے؟ کیا ہم نے رب کی مغفرتوں کو لوٹا ہے؟ کیا ہم نے اس مہینے میں اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے؟ اگر ہم روزوں کے فلسفے کو سمجھ کر ہم نے ان پچھلے گناہوں پر لکیر کھینچ دی ہے، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمارے صغیرہ گناہ ویسے ہی دھو دیے ہیں، اور ہم نے اس مہینے کی راتوں میں قیام کر کے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے کبیرہ گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے دھلوا دیا، اور ہم نے اللہ تعالی سے یہ عہد کر لیا ہے کہ یا اللہ، اس کے بعد جو دن بھی آئے گا تیری اطاعت میں گزرے گا، تیرے نبی کی اتباع میں گزرے گا. یا اللہ، جس طریقے سے تو نے رمضان کے مہینوں میں ہمیں پابند کیا تھا شریعت کا، اپنے دین کا، اپنے قانون کا، یا اللہ ہم نے تیرے کہنے پر کھانے پینے کو اپنے آپ پر حرام کیا تھا، ہم نے دنیاوی لذتوں کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا تھا، ہم نے تیری یاد میں دن بھی گزارا، رات بھی گزاری، ہم نے دن کو روزہ رکھا جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو کستوری سے زیادہ اللہ کے نزدیک اونچی ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ محبوب ہے. وہ رات کا قیام کہ جس کے بارے میں تو خود کہتا ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اپنے نبی کو یہ بات بتلاتا ہے، تیرا نبی ہم کو اس بات کی خبر دیتا ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اس مہینے کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر فرما دیتے ہیں. من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ، ہم نے دن میں روزہ رکھ کر رات کو قیام کر کے اپنی راتوں کو جاگ کر ہم نے تیری عبادت کی ہے، تیری رحمتوں اور مغفرتوں کو لوٹا ہے، ہم نے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروایا ہے. یا اللہ، جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں تجھ کو رب مانا ہے، تجھ کو خالق اور مالک مانا ہے، تجھ کو مدبر مانا ہے، تجھ کو صاحب امر مانا ہے، اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں بھی یا اللہ ہم تجھ کو اپنا مالک مانتے ہیں، ہم تجھ کو اپنا خالق مانتے ہیں، ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سال کے گیارہ مہینوں میں ہم تیری اطاعت ویسے ہی کریں گے، تیرے نبی کی اتباع ویسے ہی کریں گے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی رات کی قیام اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے اور دن کا روزہ بھی اللہ تعالی نے قبول کر لیا. اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی لکھ دی گئی ہے، اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور لیکن اگر حالت ہماری یہ ہو، اس بنجر زمین کی طرح بارش برستی ہے، رب کی رحمت برستی ہے، رب کی مغفرت برستی ہے، یہ بارش اس پانی کو، یہ زمین اس بارش کے پانی کو جذب نہیں کرتی ہے، لوگوں کے لیے ذخیرہ نہیں کرتی ہے، اپنی ہیئت کو بدلتی نہیں ہے، یہاں سے کوئی سبزہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لوگ فصلیں نہیں اٹھاتے ہیں، بنجر کی بنجر ہے۔ بارش کے برسنے سے پہلے بھی یہی حالت تھی اور بارش کے برسنے کے بعد بھی یہی حالت ہے۔ اگر ہماری بھی یہی حالت ہے، رمضان کے مہینے میں رب کی رحمت برسی ہے اور ہماری زمین نے، ہمارے ایمان نے، ہمارے دل نے، جس پر اللہ تعالیٰ کی گناہوں کے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے تالے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس بارش کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں بدلا ہے اور لوگوں کو بھی ہم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، ایسی زمین اور ایسے انسان کو کوئی فائدہ نہیں اس رحمتوں اور مغفرتوں کا۔ یہ پہلے بھی جہنم تھا، بعد میں بھی جہنم۔ اور اگر آپ نے یہ واقعی عہد کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے اپنے آپ کو اب بدل ڈالنا ہے، جو پہلے داڑھی منڈاتا تھا اب اس نے اس مہینے میں اللہ سے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، جو پہلے اپنی بیوی کو بے پرد لے کر نکلتا تھا، اس رحمت اور مغفرت کے مہینے میں اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مخالفت نہیں کروں گا، میں اس لعنت کو اپنے اوپر نہیں لوں گا کہ جس لعنت کی وجہ سے انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے، تیری رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں رشوت لیتا تھا، آئندہ کے لیے میں رشوت لینا بند کر دوں گا۔ یا اللہ میں پہلے ملاوٹ کیا کرتا تھا، میں ملاوٹ کرنا بند کر دوں گا۔ یا اللہ میں لوگوں سے دغا کرتا تھا، میں لوگوں سے زیادتی کرتا تھا، یا اللہ اس مہینے میں میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اندر ایسی تبدیلی لاؤں گا کہ رمضان کے بعد کسی قسم کا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تجھ کو پسند نہیں، تیرے نبی کو پسند نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو لوٹ لیا۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو قبول کر لیا ہے، ہمارے اندر ایمان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، اور ایمان کا اثر ہمارے جسم پر نمایاں ہے یا نہیں ہے، ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر پہلے بھی وہی کچھ تھے اور بعد میں بھی وہی کچھ ہیں، یہ رمضان آیا اور گزر گیا، وہ عید آئی اور گزر گئی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ مزدور ہیں، محنت کرنے والے ہیں، آپ اس دنیا میں مزدوروں کو لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جب تک سر پر بیٹھے رہیں مزدور آپ کو دکھانے کے لیے محنت کرے گا، مزدوری کا حق ادا کرے گا۔ جو ہی آپ نے اپنی نگاہوں کو پلٹا وہ بیٹھ جائے گا، مالک نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، دنیا کا مزدور مالک سے دغا کر سکتا ہے، دھوکہ کر سکتا ہے، لیکن ایک مالک وہ ہے جس سے کوئی مزدور کوئی دغا نہیں کر سکتا۔ یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، دل میں کیا تھا؟ اگر محنت اور مزدوری کی تھی، دل میں اللہ کی رضا تھی، ریا نہ تھی، دکھلاوا نہ تھا، اللہ کو علم ہے یہ کیوں مزدوری کر رہا ہے، کیوں محنت کر رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے،
یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے ایک مہینے مزدوری کی ہے، اجر چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے یہ بات کہتا ہے کہ وہ مزدور جو مزدوری کر کے آئے ہیں اور مجھ سے اپنا اجر مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سارے مزدوروں کو بخش دیا۔ میرے پاس ان کے لیے اجر اور بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ عید کے دن یہ مجھ سے طلب کرتے ہیں اپنا اجر اور ثواب، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سارے مزدوروں کو بخش دیا۔ ہم نے مزدوری کی ہے، کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری؟ ہم نے مزدوری کا حق ادا کیا ہے؟ کہیں اللہ سے دھوکا اور دغا تو نہیں کیا؟ ہم نے مزدوری کی ہے، مزدوری کیا تھی؟ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کر دیا تھا رک جاؤ، جس چیز کا اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا تھا اس کو کر ڈالو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں، جس کے بارے میں اللہ اس کا نبی حکم دیتا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری مزدوری تھی، یہ ہماری محنت تھی۔ ہم نے واقعی محنت کی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ ثواب ہر آدمی اپنے دل سے کر سکتا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے مزدوری کی ہے، اللہ نے مجھ کو منع کیا تھا روزوں میں کھانا نہیں، پینا نہیں، دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا ہے، یہی اللہ ہے جو مجھ کو کہہ رہا ہے۔ بندے سگریٹ نہیں پینی، بندے فحاشی کے کام نہیں کرنے، اے میرے بندے اپنی نگاہوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے، اے بندے تو نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اے بندے تو مسئول ہے اپنے گھر کا، اے بندے تو نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، تو نے اپنی بیٹی کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، تو نے اپنی بیوی کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اے بندے میں تیرا رب ہوں، وہی رب جو رمضان میں تیرا رب تھا، وہی رب ہوں اور تجھ کو حکم دے رہا ہوں۔ اگر واقعی اس بندے نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اللہ کی رضا چاہی ہے، دل میں خوف الہی ہے، یہ اللہ کو جواب دیتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جس چیز کا تو حکم دے گا اس کو بجا لاؤں گا، جس چیز سے تو مجھ کو منع کرے گا میں رک جاؤں گا۔ یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہے۔ کتب لہا من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا، کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور اپنے رب کے ذکر کو بلند کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے، آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں آپ کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اس دنیا میں کیوں جیتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے رہنے کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، ہماری تخلیق آخر کیوں کی گئی، اگر آپ کے اندر رمضان کے مہینے میں بھی یہ فکر پیدا نہیں ہوئی، رمضان کا مہینہ بیکار گیا۔ اور اس حدیث کا مفتاح ٹھہرے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ العیاذ باللہ، وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. میرے بھائیوں سوچے, ہم بار بار جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھنا ہماری مجبوری بن گیا ہے, ساتواں دن جمعہ کا آتا ہے, آخر یہ تقریریں سن کر خطبات سن کر ہمارے اندر اگر یہ فکر ہی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اس دنیا میں آخر جیتے کیوں ہیں, آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے, تخلیق کی آخر وجہ کیا ہے. اگر دنیا ہی ہے پھر ٹھیک ہے, دنیا میں مگن رہیں, دنیاوی لذتوں کو لوٹیں, دنیاوی عیاشیوں میں پڑ جائیں, اللہ کے قرآن کو گھر سے نکال دیں, نبی کی حدیث کو دیش نکالا دے دیں, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کریں, کفار سے مل جائیں, ان کے مذہب میں شامل ہو جائیں, ان کی تہذیب میں رنگے جائیں, جیسے وہ بے حیا بن گئے ہیں ویسے ہی ہم بے حیا بن جائیں, ٹھیک ہے یہ دنیا چل جائے, اللہ کو کیا پرواہ ہے. اگر ساری کائنات اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے, اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں, اور اگر ساری کائنات اللہ پر ایمان لے آتی ہے, اللہ کی عزت میں کوئی برتری نہیں, وہ ویسے ہی اعلیٰ ہے, بلند ہے, اونچا ہے جیسے کفر اور ایمان سے پہلے. اگر ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد دنیا ہے, دنیا کو راضی کرنا ہے, برادری کو راضی کرنا ہے, مغربی تہذیب میں رنگ لیں اپنے آپ کو, اس نقاب کو پلٹ دیں, اس لبادے کو الٹا دیں, یہ جو ہم نے اپنے اوپر غلاف پہن رکھا ہے عیاری اور مکاری کا, یہ دکھلاوے کا, یہ ریاکاری کا, اس کو نوچ ڈالیں, کوئی فائدہ نہیں اس غلاف کا, اس برقعے کا, اس نقاب کا, اس ایسے لباس کا کہ جس کی جگہ آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ کے دل سے ایمان کا نور نکلتا نہیں ہے, یہ شمع آپ کے دل سے روشن ہوتی نہیں ہے, ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی زکات کا کوئی فائدہ نہیں, ایسے صدقات کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتا اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد آپ کے سامنے آیا نہیں کرتا. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ نے ہی رات کو سوتے ہوئے سوال کریں, میں نے آج اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے, میں نے آج اللہ کو کتنا خوش کیا ہے, میرے اوپر روزوں کا کتنا اثر ہے اور میں نے روزوں کے کتنے اثر کو اپنے آپ سے زائل کیا ہے, میری کتنی گھڑیاں اللہ کی اطاعت میں گزری ہیں, میری کتنی گھڑیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں, میری اولاد کتنے فیصد اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والی ہے, میری اولاد کتنے فیصد اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والی ہے, اسلام کے ساتھ کفر کرنے والی ہے, نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. یا تو آپ کو سرزمین بن جائیں گے جو بنجر ہے, جس کو نہ خود کوئی فائدہ نہ یہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتی, اور اگر آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا, آپ کا چہرہ بدل گیا ہے, آپ کی دل کی زندگی بدل گئی ہے, آپ کے احساسات بدل گئے ہیں, آپ نے اپنے جینے کا مقصد پا لیا ہے, آپ وہ زمین بن گئے ہیں جو اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے بارش کے پانی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے روزے اللہ نے قبول کر لیے ہیں, آپ کا قیام اللہ نے قبول کر لیا ہے, آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. لیکن یہ پتا کیسے لگتا ہے؟ زندگی سے, آنے والے ایام سے, آنے والے لمحات سے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے, نبی کی اتباع سے. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں, جب آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں, جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں, جب آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے اس وقت پتا لگتا ہے کہ اس کے روزے، اس کی نماز، اس کا قیام، اس کا ذکر، اس کی تسبیح اللہ نے قبول کر کے اس کو جہنم سے آزاد نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا نظریہ نہیں ہے، شرح صدر ہو چکا ہے، کس لیے جیتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، اور جس کا شرائع صدر ہو جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس کا دل منور ہے، اس کی دنیا منور ہے، اس کا مستقبل منور ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے نور ہی نور ہے، تجارت میں نور ہے، گھر میں نور ہے، اپنے چہرے پر نور ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس نے اپنے شعبے کو نورانی کر لیا ہے کہ اب اندھیرے چھٹ گئے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ اگر کسی کو زبردستی چلانا چاہتا ساری کائنات کو سجدے میں ڈال دیتا، رکوع کی حالت میں ڈال دیتا، قیام کی حالت میں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے کفر کے بھی کھول دیے ہیں، اسلام کے بھی کھول دیے ہیں، اسلام پر چلنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور کفر پر چلنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے، گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو سب طاغوت کا انکار کرتا ہے اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، طاغوت کیا ہے، آپ کا باپ طاغوت ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی طاغوت کے مقام پر بیٹھ سکتی ہے، آپ کی اولاد طاغوت بن سکتی ہے، آپ کی برادری اور رشتہ دار طاغوت بن سکتے ہیں، آپ کی حکومت طاغوت بن سکتی ہے، مومن کون ہوگا، فمن یکفر بالطاغوت، جو پہلے طاغوت سے لے کر آخری طاغوت تک کفر کرتا چلا جاتا، اے باپ میں تجھ کو رب کے مقابلے میں نہیں مانتا، تیرے حکم کو رب کے مقابلے میں نہیں جانتا، اے میری بیوی میں رب کے قانون کے مقابلے میں تیرا حکم اس کو کسی جگہ پر نہیں رکھتا، اے میری اولاد میں رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تمہاری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا، اے میری برادری میں تمہاری بدعات اور رسومات پر چل کر اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، تم طاغوت ہو، میں تم سب کا انکار کرتا ہوں، اور اے حکومت میں تمہارے ساتھ بھی کفر کرتا ہوں، ہر اس قانون کے ساتھ جو تم کتاب و سنت کے مقابلے میں بناتے ہو اس کو نافذ کرتے ہو اور اس پر خوش رہتے ہو، میرا تمہارے ساتھ کفر، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، جس طرح زمین کے تین درجے ہیں، جس طرح انسانوں کے تین درجے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی تین درجے ہیں، مومنوں کے بھی تین درجے ہیں، پہلا مومن کون ہے، پہلا مومن سب سے اونچے درجے والا وہ ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹاتا، ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو اس مقام پر پہنچے ہیں، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، روزوں کا اثر یہاں پتہ لگتا، اگر ایک شخص بے غیرتی کی زندگی بسر کرے، صرف رمضان کے 30 روزے نہ رکھے بلکہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے، وہ روزے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا. ایک شخص جو بے غیرتی کی زندگی بسر کرتا ہے اس گھر میں رہتا ہے جس گھر میں رحمان کی نہیں چلتی ہے شیطان کی چلتی ہے, جس گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہے نافذ نہیں ہے, نبی کی حدیث موجود ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہے اس گھر پر, نہ اس گھر کی چار دیواری پر, نہ اس گھر کے افراد پر, نہ اس کی تجارت پر, نہ اس کی تہذیب پر, نہ اس کی شکل و صورت پر, ایسے بے غیرت کو اگر وہ 30 رمضان کے روزے رکھ کر 6 شوال کے روزے رکھتا ہے پھر داؤد علیہ السلام کے طریقے پر روزے رکھتا ہے, ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ایک دن افطار کرتا ہے, اگر مسلسل پوری زندگی اسی طریقے سے یہ روزے رکھتا رہے رات کو قیام کرتا رہے لیکن دیوس بن کر رہے بے غیرت بن کر رہے اس گھر میں رہے جہاں شیطان کی حکمرانی ہے جہاں رحمان کے قوانین کو توڑا جاتا ہے جہاں نبی کی احادیث کو پلٹا جاتا ہے, اس کو روزے کا ثواب نہیں, اس کو نماز کا ثواب نہیں, اس کو قیام کا ثواب نہیں, شوال کے روزوں کا ثواب نہیں, داؤد علیہ السلام کے طریقے پر روزے رکھنے کا کوئی ثواب نہیں. کون سی کیٹیگری میں آپ آتے ہیں؟ ناراض نہ ہو, ٹھنڈے دل سے سوچیں کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, کون سی جنت آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جنت الفردوس کہ جو سب سے اونچی جنت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے رب سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو, سب سے اونچی جنت کا سوال کرو. سوال کرنے والے اپنے کرتوتوں کو تو دیکھ, اپنے اعمال کو تو دیکھ, اپنے اخلاق اور کردار کو تو دیکھ, اپنے گھر کی چار دیواری کو تو دیکھ, اپنی اولاد کو تو دیکھ, اپنی تجارت کو تو دیکھ. اگر تیری تجارت اس قابل ہے, تیری اولاد اس قابل ہے, تیرا رہن سہن اس قابل ہے, تیری تہذیب اس قابل ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا, اپنے رب سے مانگ. تیرا رب کہتا ہے مجھ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجوں, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, یہ دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے پراگندہ حال ہے مسافر ہے, سفر میں دعا قبول ہوتی ہے, پراگندہ حال ہے, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, سوال پیش کرتا ہے اس کے سامنے کہ جس کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں آتا, اس کے سامنے جس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوئی, اللہ یہ بات اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کیسے کرے. جنت الفردوس کا سوال کرنے والوں, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والوں, رب نے توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, اے ایمان والوں رب سے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو جیسی کی جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے, اللہ سے عہد کرو آئندہ کے لیے کہ ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے, اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے فوراً تیرے در پر جھک جائیں گے, تجھ سے اس گناہ کی معافی مانگیں گے, اپنے نامہ اعمال سے اس گناہ کو دھلوائیں گے. پہلا درجہ اس مومن کا ہے جو ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرتا ہے, جس گھر میں رہتا ہے وہاں سے, جس دکان پر بیٹھتا ہے وہاں سے, جس کا باپ ہے ان سے, جس کا شوہر ہے اس سے, یہ اونچے درجے کا مومن ہے. دوسرے درجے کا مومن ہاتھ سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا, زبان سے تبلیغ کرتا ہے, واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, اہل محلہ کو بتلاتا ہے, برادری پر زور نہیں چل سکتا, مرگ پر خوشی پر ان کے پروگرام میں جا کر ان کو مطلع کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کا یہ حکم ہے, اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے, نبی کا یہ طریقہ ہے, یہ وہ مومن ہے جو دوسرے درجے پر ہے. ایک مومن تیسرے درجے پر ہے جو ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا, زبان سے اتنی طاقت نہیں ہے, اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے, لوگ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ اپنے دل میں کرتا ہے. اگر میرا بس چلے تو میں ان چیزوں کو مٹا ڈالوں, یہ اپنے دل میں ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے, اس کے دل میں ان لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں, ہم مجبور ہیں, جلوس نکلتے ہیں اور جلوس نکالے کس لیے جاتے ہیں؟ کمائی کے وہ اڈے کہ جس پر خرچ بہت کم ہوتا ہے اور منافع بہت زیادہ آتا ہے. یہ قبریں, یہ کاروباری مراکز ہیں, یہ آستانے, یہ مزار, اس سے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے, موت یاد نہیں آتی ہے. قبر جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, زوروا قبورکم, اپنی قبروں کی زیارت کرو, قبروں پر جاؤ, وہاں جا کر تم کو موت یاد آئے گی. یہ زیارت کا مقصد ہے. قبر مٹی کا ایک ڈھیر ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے, تو نے میرے اندر آنا ہے, میں وہ جگہ ہوں جس میں تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے, تنہائی کا مرکز ہوں, میرے اندر لائٹیں نہیں ہیں, اندھیرا ہے. اگر نور چاہتا ہے اپنے اعمال ایسے بنا کر لا کہ جس سے میرے اندر نور پیدا ہو جائے. میں تنگ ہوں, تاریک بھی ہوں اور تنگ بھی ہوں, اگر تو وسعت چاہتا ہے اپنے اعمال ایسے بنا کر آ کہ آسمان سے آواز آئے, ففرشو ہو من الجنہ, البسو ہو من الجنہ, غفتہ لہو باب الى الجنہ, اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ, اس کے لیے جنتی لباس لاؤ, جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی نگاہ جتنی دور تک جاتی ہے اس کی قبر اتنی دور تک وسیع کر دی جاتی ہے. یہ قبر غور و فکر کا مقام ہے, لیکن آج قبر کاروباری مراکز ہیں. جتنی خوبصورت قبر بناؤ گے, اس پر جتنا خوبصورت قبا بناؤ گے, اس کو جتنی خوبصورت چادروں سے اس پر غلاف چڑھاؤ گے, جتنی پھولوں کی چادریں وہاں پڑی ہوگی, اتنا ہی کاروبار زیادہ چمکے گا. اور آج کے یہ افراد, یہ ٹولہ جو شور مچا رہا ہے قبروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے, کس لیے؟ تاکہ شرک کے اڈے پھر پھیلے پھولے, اللہ کے ساتھ اس مقام پر پھر شریک کیا جائے غیر کو, وہاں سجدہ کیا جائے, وہاں رکوع کیا جائے, وہاں نظر چڑھائی جائے, وہاں دیگے پکائی جائے, وہاں ان سے اولاد مانگی جائے, ان کو داتا کہا جائے, ان کو مشکل کشا کہا جائے, حاجت روا مختار کل کہا جائے, ان سے اولاد طلب کی جائے, وہ نفع نقصان کے مالک ہوں, ان کے قبر کی مٹی شفا کا سبب ہو, ان کے سوکھے ہوئے ٹکڑے برکت کا سبب بنے. یہ سارا فراڈ اس لیے شور مچا کر بپا کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا کاروبار جو گر چکا ہے پھر پھیلے پھولے. ایک اس نے بھی قبر بنائی تھی جس نے 2 کروڑ روپیہ اس قبر پر لگایا تھا. صاحب قبر نے اتنا بھی نہ کیا، اتنی وفا بھی نہ کی کہ اس کو ملک کی مٹی مل سکتی، اس کو سرزمین اپنے ملک کی مل سکتی، اس کو دیش نکالا مل گیا، وہ ملک سے وہاں چلا گیا. داتا تھا نا، تیری حاجتوں کو پورا کرتا تھا، داتا کی نگری میں جایا کرتا تھا، داتا کو پکارتا تھا، داتا سے طلب کرتا تھا، عزت اور ذلت کا مالک سمجھتا تھا، اقتدار چھیننے والا اور دینے والا سمجھتا تھا. کہاں گیا داتا جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، جس کے جسم کو کیڑے کاٹ گئے، کھیرے کھا گئے، ہڈیاں اس کی پیس بھی گئیں، نام و نشان نہ بچا، اور تو اس قبر کو آباد کرنے والا اس ملک سے پرواز کر کے باہر دفع ہو. کون ہے داتا؟ اس لیے قبروں کو آباد کیا جائے، اس لیے قبروں کو اثر نو تعمیر کیا جائے. ہم کون ہیں؟ اپنے دل میں پڑھتے ہیں، حکومت کو متنبہ کرتے ہیں، حکومت کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں. فوجی حکومت نے جمہوری حکومت تھی تو تھی، فوجی حکومت نے اتنی اندھیر نگری، نبی کا فرمان ایک طرف، اللہ کے نبی نے اہل بیت میں سے اپنے داماد کو، ابو طالب کے بیٹے کو، حضرت علی کو یہ حکم دیا، علی جاؤ جو قبر تم کو اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر زمین کے برابر کر. اہل بیت کے نام پر شور مچانا اور اہل بیت کا سربراہ محمد رسول اللہ اہل بیت کے فرد کو، اپنی بیٹی فاطمہ کے شوہر کو، حسن اور حسین کے باپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ جاؤ زمین کے برابر قبروں کو کر کے آؤ. اور آج پاکستان میں سب کچھ چل رہا ہے، ہمارا درجہ تیسرے درجے کا، ایمان تیسرے درجے کا، ہم مومن تیسرے درجے کے، کر کچھ نہیں سکتے، حکومت کو کہہ سکتے ہیں یہ کام نہ کرو، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے، اللہ کا غضب آئے گا. اگر یہی حالت ہماری ہو پھر بھی ہم اللہ کے نزدیک مومن ہیں، اور اگر کوئی اس حالت سے بھی نیچے اتر آئے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، میری بیوی جو کچھ کرتی ہے کرتی رہے، میری اولاد جو کچھ کرتی ہے کرتی رہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا. آج تیجا ہے میں بھی آؤں گا، آج دسواں ہے میں بھی شرکت کروں گا، آج چالیسویں کی رسم ہے میں بھی شرکت کر لوں گا، میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا. ایسا انسان اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین درجوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ذالک اعظم الایمان، یہ تیسرا درجہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نامی کوئی چیز باقی نہیں رہی. ہم کس درجے میں ہیں؟ تیسرے میں، یا تیسرے سے بھی نیچے آ گئے ہیں؟ کیسے پتا لگے گا؟ اپنے گھر جا کر. کیسے پتا لگے گا؟ اپنی شکل و صورت دیکھ کر. کیسے پتا لگے گا؟ اپنی تہذیب پرکھ کر. کیسے پتا لگے گا؟ اپنی تجارت دیکھ کر. ہم کس درجے میں ہیں میرے بھائیوں؟ کیوں اللہ سے مذاق کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے، دائمی نہیں ہے. کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہا، آپ نے بھی زندہ نہیں رہنا، آپ نے بھی ایک نہ ایک دن اس گڑھے میں جانا ہے جس گڑھے میں ہر آدمی نے پہنچنا. کیا جواب تیار کیا ہے ان سوالوں کا جو وہاں پوچھے جائیں گے؟ آپ نے ایک دن اس گڑھے سے باہر نکلنا ہے، بغیر لباس کے باہر نکلنا ہے، نگاہیں نیچی ہوں گی، آوازیں پست ہوں گی، اور رب کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، وہاں آپ سے سوال ہوں گے. آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر لیا ہے؟ آپ نے ان سوالوں کے جواب کتنے فیصد تیار کر لیے؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. یہ غور و فکر کا مقام ہے، یہ دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے. اگر یہاں آپ نے آخرت کما لی، ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی، جنت کی زندگی، اور یہاں اگر آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشگی کی جہنم، ہمیشہ اللہ کا عذاب، کچھ لہو اور دیپ، فرشتوں کی پھٹکار، فرشتوں کی ڈانٹ، اللہ کی رحمت سے دوری، کس چیز کو منتخب کرتے ہیں؟ انتخاب آپ کے ذمے ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں ہے. جنت کی راہ اختیار کرتے ہیں آپ کی مرضی، اور اگر جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مسلم ٹاؤن میں جو نئی مسجد اہل حدیث بنی ہے، وہاں درس قرآن میرا رکھا گیا ہے مغرب کی نماز کے بعد. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13, 14, 15 کے روزے رکھنے کی روایت کہاں ہے کہ آپ نے یہ روزے ہر ماہ رکھے؟ نیز یہ بھی بتلائیں کہ شوال کے 6 روزے آپ نے کن تاریخوں میں رکھے؟ مشکات اٹھا لیں آپ، اس میں کتاب الصوم نکال لیں، احادیث آپ کو اکٹھی مل جائیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی تاریخ کیا ہے، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ آپ نے شوال میں ہی رکھنے ہیں. اس کے لیے لازمی نہیں کہ آپ شروع میں رکھیں یا آخر میں رکھیں یا درمیان میں، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. مسلسل رکھیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر درمیان میں وقفہ دے لیں تب بھی صحیح ہے. کیا بوڑھے 70 سالہ غیر محرم مرد سے بھی جوان عورت کا پردہ ہے؟ قرآن مجید میں بوڑھی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم پردہ کرو تمہارے لیے افضل ہے اور بہتر ہے، اور اگر تم بڑھاپے میں آ کر چادر پردہ اتارنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. لیکن جو بوڑھا مرد ہے، ایک نوجوان عورت جو نامحرم ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس مرد سے بھی پردہ کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک نابینا آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا، قالبا حضرت فاطمہ تھیں اور ان کے ساتھ کوئی اور تھیں، انہوں نے پردہ نہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو دیکھ رہی ہو، تو اس لیے نامحرم عورت کو چاہیے کہ اس مرد سے بھی پردہ کرے. آج تک شروع اسلام سے لے کر ہندوستان میں کوئی اہل حدیث بزرگ بتائیں جس نے کسی مقلد سے نہ پڑھا ہو. یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہندوستان سے، عرب سے شروع کریں کہ وہ آدمی بتلائیں کہ جو اہل حدیث ہو اور انہوں نے کسی اور مقلدین سے نہ پڑھا ہو. نبی کتاب و سنت پر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اہل حدیث تھے، صحابہ اہل حدیث تھے کیونکہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. صحابہ کیا قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ سب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے. تابعین سب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے. آئمہ دین سب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے.
مجتہدین سب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. تاریخ یہاں سے شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ صحیح جماعت جماعت حق کا نازیہ جماعت کون سی. جب سیاست وغیرہ کچھ موجود نہیں تھی تو عمل کا طریقہ احادیث مبارکہ پر کیسے تھا؟ جیسے قرآن پر عمل ہوتا تھا کہ قرآن ایسے اکٹھا نہیں تھا, قرآن پر عمل کرتے تھے. کس طریقے سے لوگ بتلاتے تھے یہ قرآن کا حکم ہے, اسی طرح حدیث بتلائی جاتی تھی. استاد شاگردوں کو بتلاتا تھا, امام اور خطیب عوام کو بتلاتا تھا یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. وہ اس کو زبانی حفظ کرتے تھے, یاد کرتے تھے, پھر لوگوں تک اس علم کو پہنچاتے تھے. کیا کتب احادیث وغیرہ کے نام محدثین کے نام پر رکھنے جائز ہیں؟ اگر جائز ہیں تو کیسے؟ یہ ایک نسبت ہوتی ہے, جیسے نبی کے زمانے میں مختلف مساجد کی نسبت لوگوں کی طرف کی جاتی تھی, اسی طرح احادیث کے مجموعے کو اگر اس آدمی کی طرف منسوخ کیا جائے کہ یہ امام نسائی نے تیار کیا ہے, یہ نسائی شریف ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک دیوبندی عالم کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی روایت نہایت موضوع ہے اور یہ ایک رسالت پر ایک زند ہے کہ آپ وہی بھولنے لگے, ازواج مطہرات کو بنا کچھ پہچانتے تھے کہ آپ کس کے پاس ہیں, حتیٰ کہ نماز میں بھی آپ کو بھول ہونے لگی. ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ مان لیا جائے کہ آپ پر جادو ہوا تھا تو بات کہاں کی کہاں جا پہنچتی ہے اور دین محفوظ دکھائی نہیں دیتا, جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ پر جادو ہوا تھا. جادو کی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ اتاری جس سے اس جادو کا توڑ کیا گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر آ کر دم کیا, آپ نے کنویں میں سے اپنے وہ بال اور وہ کنگھی نکلوائی جو یہودیوں نے جس پر دم کر کے جادو کر کے اس کنویں میں دفن کر دیا تھا. یہ احادیث صحیح ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, دین پھر بھی محفوظ تھا. کام کرنے کے بعد کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, یہ بھول یہاں تک تھی, لیکن وحی الہی میں کوئی بھول نہیں تھی, دین کے پہنچانے میں کوئی بھول نہیں تھی. اس لیے یہ حدیث صحیح ہے, اس کو ماننے کے باوجود دین محفوظ رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو عیسوی شریعت پر لوگ عمل پیرا تھے, کیا نبوت ملنے سے پہلے آپ بھی اسی شریعت کے مکلف تھے؟ اگر نہیں تو آپ کی عبادت کیسے تھی؟ عرب میں عیسائیت نہیں تھی, دین ابراہیمی کی ان کی کچھ چیزیں باقی تھیں, اس پر لوگ عمل پیرا تھے, توحید کو پہچانتے تھے, بعض لوگ شرک نہیں کرتے تھے, یہی دین ابراہیم تھا اس وقت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطرتی دین پر تھے, دین ابراہیمی پر تھے. آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. کیا شیطان کے لیے توبہ نہیں ہے؟ کیا توبہ کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں؟ شیطان نے اپنے آپ پر توبہ کے دروازے خود بند کر لیے. اللہ تعالیٰ کی جب اس نے نافرمانی کی, اس کو جب پھٹکارا گیا, اس نے کہا یا اللہ مجھ کو قیامت تک مہلت دے, اس لیے نہیں مہلت دے کہ میں توبہ کروں تیری اطاعت کروں, نہیں, یا اللہ مجھ کو مہلت دے تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کروں. اس لیے جب اس نے اپنے آپ پر توبہ کے دروازے بند کر لیے ہیں تو پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا پیشاب کرنے کے بعد جب عورت اس کا پیشاب والی جگہ دھوئے تو آیا اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں, اس عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وتر پڑھتے وقت جب وتر کی دعا پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتلائیں, آیا ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھی جائے یا سورت ملانے کے ساتھ ہی دعا پڑھ لی جائے؟ دونوں طریقے صحیح ہیں, افضل طریقہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے, اور جائز طریقہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے, ہاتھ اٹھا کر بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی ہے اور کبھی نہیں کی, مہربانی فرما کر بتائیں کہ حضور نے شروع سے لے کر آخر تک رفع الیدین کی ہے یا نہیں. جو احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں جس میں 9.5 ہجری تک اللہ کے نبی کا رفع الیدین کرنا منقول ہے, ثابت ہے, صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس طریقے سے رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا, چھ مہینے کے بعد اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں. وہ اس چھ مہینے میں کہاں اللہ کے نبی نے منع کر دیا یا ترک کر دی وہ ہمیں دکھا دیں. ہمیں تو آج تک ایسی کوئی روایت نہیں ملی. صحیح روایت یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ کرتے رہے. آپ سے کسی حدیث صحیح سے اس کا ترک کرنا ثابت نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.